أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا حکومت الہی در قرآن کریم بیان ہوا کہ خداوند تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو بشر کے لیے ہدایت کا جامع منشور قرار دیا ہے اور اس جامع منشور میں ہدایت کا ایک نہایت اعلیٰ و احسن کامل نظام موجود ہے اور اس نظام کا مرکز ہدایت کا حکومت الہی ہے، نہ صرف حکومت، حکومت الہی مکمل تعبیر یا قاعدہ یہ بنتا ہے کہ ہدایت نظام ہدایت الہی کا مرکز حکومت الہی ہے اور حکومت الہی کے بغیر نظام ہدایت الہی عملی نہیں ہو سکتا، اگرچہ دینی طبقے کے اندر یہ مشکل پیش آئی ہے کہ انہوں نے بغیر حکومت الہی کے، ہدایت الہی کے لیے نجی شعبے قائم کر کے اپنے آپ کو تسلی دی ہے یا اپنے آپ کو ڈھارس دی ہے ہدایت الہی کے اوپر عمل پیرا ہونے کے لیے، جبکہ ناممکن ہے بغیر حکومت الہی کے مکمل ضابطۂ ہدایت عملی ہو سکے۔ ایک طرف سے قرآن میں حکومت الہی کے قیام کا حکم ہے اور دوسری طرف سے حکومت الہی کے قیام کے نمونے ذکر کیے گئے ہیں، ساتھ ہی غیر الہی حکومت کو طاغوت کہہ کر اس سے دوری کا حکم دیا ہے، اجتناب اور طاغوت کے ساتھ وابستگی و پیروی کو جرم قرار دیا ہے۔ اس کو جرم قرار دیا ہے، گناہ قرار دیا ہے اور پورے ضابطۂ حیات میں یا ضابطۂ ہدایت میں و بالخصوص حاکمیت کے لیے معیار فقط حق و حکم الہی ہے، ان الحکم الا للہ، اللہ کی جانب سے حاکم مقرر ہوگا، خدا کو حق حاکمیت حاصل ہے۔ حاکمیت کے متبادل راستے منع کر دیے گئے ہیں، بند کر دیے گئے ہیں۔ متبادل حاکمیت کے راستوں میں سے ایک کہ خود لوگ حاکم انتخاب کریں، جس طرح جمہوری نظام کے اندر عوام کو یہ حق دیا جاتا ہے کہ عوام حاکم انتخاب کریں، اور عوام میں چونکہ پراکندگی ہے، انتشار ہوتا ہے، آرام مختلف ہوتی ہیں، اکثریت کو میزان قرار دیا جاتا ہے۔ نہ صرف حاکمیت میں بلکہ عملی طور پر بہت سارے کاموں میں اکثریت کو میزان قرار دیا جاتا ہے کہ اکثریت جس جانب حرکت شروع کریں وہ راستہ درست سمجھا جاتا ہے، یا اکثریت جو اقدام کریں وہ اقدام قبول کیا جاتا ہے، اکثریت کی رضا اسی کے مطابق عمل کیا جاتا ہے۔ بعض امور ایسے ہیں جن میں، وہ شعبے بالخصوص جن میں لوگوں کے سپرد امور و معاملات کر دیے گئے ہیں، جس طرح اپنی روزمرہ زندگی کے بہت سارے معاملات خود لوگوں کے سپرد کر دیے گئے ہیں، جیسے مباحات ہیں۔ مباحات وہ امور ہیں جن کی زمام خود لوگوں کے حوالے کر دی گئی ہے، مکلفین کے سپرد کر دی گئی ہے کہ جیسا خود چاہیں عمل کریں۔ مباح کا مطلب یہی ہے کہ ثواب دید لوگوں کی ہے، اسے بجا لانا چاہیں بے شک انجام دیں، ترک کرنا چاہیں ترک بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن کچھ امور ایسے ہیں جہاں پر شریعت مقدسہ میں حکم الہی آ گیا ہے۔ حکم الہی کا مطلب یہ ہے کہ اب نہ کسی ایک فرد کو اختیار ہے، نہ بعض افراد کو، ورنہ ہی کسی جماعت و حزب کو، اور نہ ہی اکثریت کو، اور نہ ہی تمام امت کو اختیار ہے۔ مثلا جس چیز کو شریعت مقدسہ میں واجب قرار دیا ہے یا حرام قرار دیا ہے یا مستحب قرار دیا ہے یا مکروہ قرار دیا ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ لوگوں کی ثوابدید پر اسے نہیں چھوڑا گیا، اس کے لیے حکم طے کر دیا گیا ہے اور لوگوں کا حق نہیں ہے یہاں پر نہ حکم بنانے میں اور نہ ہی عملی میدان میں کہ اس کے خلاف چلیں، اگر چلیں گے خلاف ورزی ہے، گناہ ہے. جو امور لوگوں کے ذمے ہیں جیسے مباحات ہیں، ان میں اکثریت کی بنیاد پر بھی لوگ عمل کر سکتے ہیں، اپنی انفرادی خواہش پر بھی عمل پیرا ہو سکتے ہیں. چونکہ مثلا پانی پینا ہے، اکثریت کی رائے ہے پانی پئیں پی لیں، ایک آدمی چاہتا ہے، اکثریت نہیں پینا چاہتی، ایک آدمی پینا چاہتا ہے پی لے. یہاں پر جب پیاس لگتی ہے تو پانی پی لیں. یا اسی طرح انسان اور زندگی کے لباس پہننا چاہتا ہے، کوئی کھانا کھانا چاہتا ہے جو مباحات کے زمرے میں ہیں، کر لیے. اکثریت یہ کام کرے یا اقلیت یہ کام کرے یا انفرادی طور پر کوئی انسان چاہے یہ کام کرنا. اور اس لیے یہاں ان کو اجازت ہے چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس معاملے کو لوگوں کے حوالے کر دیا گیا ہے، اختیار لوگوں کے سپرد کر دیا گیا ہے. یہاں نہ اکثریت میں، یہاں بھی کوئی ثابتہ نہیں ہے، چونکہ اس وجہ سے لوگوں کے سپورٹ ہے، لوگ جس طرح چاہیں کریں، اکثریت کی بنیاد پر کریں یا اقلیت کی بنیاد پر. لیکن جن امور میں ضابطہ مقرر ہو گیا ہے ان میں سختی کے ساتھ روکا گیا ہے کہ آپ نے لوگوں کی پیروی نہیں کرنی. لا تتبع اہواءہم، خواہشات، عوامی خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا. چونکہ اگر آپ عوامی خواہشات کے پیچھے چلیں گے، یہ آپ کو گمراہ کر دیں گے، آپ کو ہلاکت کی طرف لے جائیں گے. ان کی خواہشات بے بنیاد ہیں یا شہوات کی بنیاد پر ہیں عوامی خواہشات، اس لیے دین عوام کے تابع نہیں ہو سکتا، نظام عوام کے تابع نہیں ہو سکتا، دین و نظام کی زمام عوام کے سپرد نہیں کی گئی. نہ دین و نظام بنانا اور نہ ہی دین و نظام کے بارے میں فیصلہ کرنا، یہ اللہ کی جانب سے مقرر ہے. اس میں نہ اکثریت معیار ہے و نہ اقلیت معیار ہے. اگر فرد واحد یہ کام کرے تو بھی مجرمانہ کام ہے، سب مل کے یہ کام کریں مجرمانہ کام ہے، اکثریت کرے مجرمانہ کام ہے، اقلیت انجام دے تو بھی مجرمانہ کام ہے. اکثریت جس طرح واجبات میں، مثلا نماز میں اکثریت کوئی تصرف نہیں کر سکتے، سب مل کر امت حق نہیں رکھتی کہ نماز میں ایک لفظ اضافہ کر سکیں، ایک لفظ نماز سے کم کر سکیں. ساری امت اجماع بھی کر لے حق نہیں بنتا، سب نے جرم کیا ہے اگر کریں گے یہ کام. اس لیے کہ یہ طے شدہ امور ہیں، طے شدہ معاملات ہیں، ان کا اختیار عوام کو نہیں دیا گیا. حکومت الہی ان جملہ امور میں سے ہے کہ جس کا اختیار مباحات کی طرح عوام الناس کو نہیں دیا گیا کہ آپ نے حاکم بنانا ہے و چننا ہے. حاکم کا تقرر خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے، وہ بھی نظام کے مطابق ہوگا، امر الہی سے ہوگا، امر الہی اپنے خاص نظام کے مطابق، کہ نظام ولایت اس کا قرآنی نمونہ ہے کہ اللہ ولی ہے مومنین کا، اللہ کی طرف سے رسول اللہ کو حق ولایت حاصل ہے، و اللہ کی جانب سے آئمہ کو حق ولایت حاصل ہے، و ان کی نیابت میں، رسول اللہ کی نیابت میں آئمہ کو حق حاصل ہے، و آئمہ کی نیابت میں فقہا و علماء کو نیابت حاصل ہے ولایت کی، کہ ان کے اندر ترتیب ہے. اس طرح سے ترتیب ہے کہ اگر رسول ولی ہوں، رسول تو امام نہیں ہوں گے اس وقت، حاکم امام ہوں بے شک موجود، حاکم رسول ہی ہوں گے. اور اسی طرح اگر امام موجود ہو، امام معصوم، نائب ان کا فقیہ عالم ولی نہیں ہوگا، بے شک موجود ہو و فقاہت کے درجے پر بھی فائز ہو، لیکن امام کی موجودیت میں نہیں ہوگا یا امام کے موازی نہیں ہوگا، امام کی جانب سے ہو سکتا ہے، امام اس کو کسی علاقے کا ولی مقرر کر دیں، یہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح زمانہ غیبت میں بھی نائب امام ولی ہوں گے، لیکن رائج جمہوری نظام کے اندر حاکمیت کی زمام اکثریت کے سپورٹ کر دی گئی ہے۔ قرآن کریم میں جس طرح طاغوتیت کے اوپر حساسیت دکھائی گئی ہے کہ طاغوتیت سے آپ نے اجتناب کرنا ہے، طاغوتیت جتنی حساسیت اکثریت پر بھی دکھائی گئی ہے، جس طرح روکا گیا ہے کہ آپ اتباع طاغوت نہ کریں، اتباع احوا خواہشات کی پیروی نہ کریں، اسی طرح اکثریت کی پیروی سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اکثریت کیا عمل انجام دیتے ہیں اور آپ بھی وہی کام کریں، اسے روکا گیا۔ اکثریت یعنی بھیڑ چال، جدھر اکثر لوگ چل پڑے ہیں باقی سب بھی ان کے پیچھے چل پڑے ہیں، یا جو اکثریت کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے صحیح کر رہے ہیں، نہ، حق اکثریت کے رویوں کے تابع نہیں ہے، اکثریت کو اپنے آپ کو حق کے مطابق کرنا ہے، نہ کہ حق ادھر ہے جدھر اکثریت جا رہی ہے۔ ممکن ہے اکثریت مکمل طور پر حق کو چھوڑ کر باطل کی طرف جا رہی ہو، اور اس کے عملی نمونے ہر زمانے میں ہیں، آج بھی ہیں، آج بھی عطا غیر دینی معیاروں پر بھی اکثریت نے غلط فیصلے کیے ہیں۔ مثلا پاکستان میں ہی اکثریت نے حکومت حاکم انتخاب کیے ہیں اور وہ اکثریت خود پشیمان ہوئی ہے ان حاکموں کو انتخاب کر کے، ووٹ دے کر جس پارٹی کو ووٹ دیے ہیں، پچھلی حکومت میں اکثریت نے ایک جماعت کو ووٹ دیے تھے، اس الیکشن میں اس کو نہیں دیے۔ نہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ پشیمان ہیں کہ پچھلا کا کام غلط کیا تھا ہم نے، یہ پارٹی نااہل ہے، غلط ہے۔ بس خود اکثریت اپنی غلطی کو عملاً سمجھ گئی ہے کہ ہم نے غلط کیا تھا، دوبارہ نہیں دیا ان کو ووٹ۔ بس حق مطلقہ اکثریت کے تابع نہیں ہے، حق دلیل سے انسان نے کشف کرنا ہے، نہ اکثریت کے عمل سے۔ اکثریت دلیل بھی نہیں ہے، اکثریت دلیل بھی نہیں قرار پا سکتی کسی کام کے لیے، کسی کام کے ثبوت کے لیے اکثریت کا عمل دلیل نہیں بن سکتا۔ لیکن جمہوریت میں اکثریت ہی محور ہے، اس کی وجہ مبنا یہ اعتقادی بنیاد ہے۔ اعتقادی طور پر ایک مومن و مسلمان کا اعتقاد یہ ہے کہ خدا کی ذات خالق ہے، خدا کی ذات مالک ہے و رب ہے، اور میں عبد ہوں خدا کے سامنے۔ عبودیت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنے مولا و اپنے رب و اپنے پروردگار کے تابع رہوں احکام میں، عمل میں۔ جبکہ اس کے مقابلے میں جمہوریت کا مبنا، فلسفی مبنا یہ ہے کہ نہ، انسان بلا رب ہے، بلا خالق ہے، انسان خود محور ہے، خدا نہیں ہے محور، انسان محور ہے۔ اور جب انسان محور ہے، بس تمام امور انسانی رب کے ارادے سے نہیں بلکہ انسان کے ارادے سے طے ہوں گے۔ رب کا ارادہ انسانی معاملات میں دخیل نہیں ہے، مؤثر نہیں ہے، انسانی ارادے سے انسانی کام انجام پائیں گے۔ و انسانی ارادے سے جب انسانی اعمال انجام پانے ہیں، ان میں سے ایک حاکمیت و حکومت ہے، کہ حکومت بھی انسانی ارادے سے بنے گی۔ انسانی ارادہ چونکہ مختلف ہے، انسان مختلف ہیں، انسانی ارادہ بھی مختلف ہے، اس کو ضابطے میں لانے کے لیے اکثریت کو ملا قرار دیا گیا ہے کہ جدھر اکثر انسانوں کا ارادہ بنے گا، وہ تمام باقی لوگوں کے لیے بھی ضابطہ بن جائے گا۔ بس جمہوریت کی اساس و بنیاد اس نقطے کے اوپر ہے کہ محور ارادہ خدا نہیں بلکہ ارادہ انسان ہے۔ قرآن کریم میں اس خطرے کی طرف نشاندہی کی گئی ہے، جیسے خواہشات آڑے آ سکتی ہیں تمہارے، طاغوتیت اور اکثریت۔ اکثریت ہر طبقے کی، قرآن نے اس اکثریت کی حجیت کی نفی کی ہے کہ اکثریت حجت نہیں ہے، البتہ اس کا یہ بھی معنی نہیں ہے کہ اکثریت جو کرے وہ غلط کر رہی ہے، نا، اکثریت ممکن ہے حق پر چل رہی ہو، لیکن اس وقت بھی حقانیت اکثریت کی وجہ سے نہیں ہے، حقانیت حق کی وجہ سے ہے۔ یوں بھی ضابطہ نہیں ہے کہ جہاں اکثریت جا رہی ہو وہ غلط کام کر رہی ہیں، نا، ممکن ہے ایک جگہ اکثریت درست راہ پر جا رہی ہوں اور وہ راہ درست اس وجہ سے نہیں ہوگا کہ اکثریت نے انتخاب کیا ہے، بلکہ اس وجہ سے ہے چونکہ اس کے اوپر دلیل ہے حقانیت پر۔ متعدد آیات قرآن مجید میں جو جہاں اکثریت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، ان میں ایک سورہ مبارکہ مائدہ میں آیا 59 ہے، اس سے پہلے آیا 59 سے پہلے آیا 58 میں ہے، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا۔ خوب، کچھ لوگ ایسے ہیں جو نماز میں حق نماز ادا نہیں کرتے، بندگی خدا کا حق ادا نہیں کرتے، ان لوگوں کے بارے میں کہ منافقین بھی ہیں اور مومنین کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو نماز سے پکڑے جاتے ہیں، نماز بہترین میزان ہے مومنوں کے اندر چھانٹی کرنے کا۔ البتہ ساتھ دوسری روایات بھی ہیں کہ نمازوں کے دھوکے میں بھی نہیں آنا، اگر نماز کو اہمیت دی گئی ہے، رکنیت دی گئی ہے، تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم نے صرف نمازوں پر اکتفا کرنا ہے، بلکہ یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ دین میں کوئی چیز مطلق نہیں ہے، مشروط ہے، سب کچھ مشروط ہے۔ جس طرح امام رضا علیہ السلام کی قول نورانی میں ہے کہ حتی توحید مشروط ہے، کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی ومن دخل حسنی امن من عذابی بشارتہا و شروطہا، توحید کی بھی شرائط ہیں، وہ ساری شرائط مکمل ہوں گی تو توحید نجات دہندہ ہے، ورنہ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دے باقی شرائط پوری نہ کرے، لا الہ الا اللہ نجات نہیں دے سکتا انسان کو۔ خوب، جب توحید مشروط ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ آخر تک تمام امور مشروط ہیں، مشروط ہیں ایمان کے ساتھ، مشروط ہیں باقی اوصاف کے ساتھ، مشروط ہیں اعمال و مقدمات کے ساتھ، مشروط ہیں بہت سارے اور امور کے ساتھ۔ نماز بھی مطلق معیار نہیں ہے، مشروط ہے۔ جیسے حدیث پڑھی تھی امام ہشتم سے نقل کی تھی، امام چہارم بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بہت اچھا نمازی ہے، پابند نمازی ہے، تو فرویدہ ان یغرنکم، مبادہ وہ آپ کو دھوکہ دے دے، اس کی نمازوں کے جھانسے میں اور دھوکے میں نہیں آ جانا۔ اگر کوئی بہت مثلا اخلاص دکھا رہا ہے تو خبردار اس کے دھوکے میں نہیں آ جانا، اگر کوئی بہت امانت دار ہے تو خبردار اس کی امانت داری کے دھوکے میں نہیں آ جانا، اگر کوئی بہت عقل مند ہے تو خبردار اس کی عقل مندی کے دھوکے میں نہیں آ جانا۔ اس طرح، یعنی اس کا مطلب ہے معیار بہت دقیق ہے دین کا، انسان کو پرکھنے کے لیے، مومن کو پرکھنے کے لیے بہت دقیق معیار بنایا گیا ہے، سرسری و سطحی نہیں ہے کہ دو چار عمل دیکھ کر فوراً ہم حکم صادر کر دیں۔ لیکن مشروط، اگرچہ نماز مشروط شرط ہے ایمان کو پرکھنے کی و انسان کو پرکھنے کی، لیکن بہترین شرط ہے، اگر دوسری شرائط بھی انسان دیکھے تو نماز بہترین ذریعہ ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ اس سے پہلی آیت میں ہے کہ آپ ان لوگوں کو جو آپ کے دین کو مذاق سمجھتے ہیں ان کی طرف دھیان رکھیں، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، جب آپ نماز کی ندا دیتے ہیں تو نماز کو مذاق و مسخرہ و لعب بنا لیتے ہیں، جملے کستے ہیں، حرکات ایسی کرتے ہیں، توجہ نہیں کرتے نماز کی طرف، اپنی حرکات و سکنات سے دین کا و نماز کا تمسخر اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ زبان سے مذاق اڑاتے ہوں، اپنے رویوں سے نماز کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ نادان ہیں، بے وقوف ہیں، وہ احمق۔ قل یا اہل الکتاب ہل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل۔ ان اہل کتاب سے یہ کہیں خصوصاً یہود کہ آپ کس چیز کی وجہ سے ہم سے نفرت کرتے ہیں، وہ انتقام لینا چاہتے ہیں، پسند نہیں کرتے، ناپسند کرتے ہیں، سوائے اس کے کہ ہم مومن ہیں، اللہ پر ایمان لائے ہیں اور جو کچھ نازل ہوا ہے اللہ کی جانب سے اس سے ہم نے قبول کیا ہے، جو ہم پر اور جو آپ پر اور آپ کے انبیاء پر پہلے نازل ہوا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور وجہ ہے؟ اب یہ اگر وجوہات ہیں تو اس وجہ سے تو آپ کو پسند کرنا چاہیے تھا۔ مثلاً فرض کر لیں کہ ایک شخص انقلابی ہونے کا مدعی بھی ہو اور ایک انقلابی عمل کا مخالف بھی ہو، اسے تو خوش ہونا چاہیے کہ اگر وہ واقعاً انقلاب کا خیر خواہ ہے، حامی ہے، وہ اگر کسی جگہ انقلابی عمل انجام پایا تو اسے بہت خوش ہونا چاہیے۔ لیکن یہودیت کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہی کام جو یہود کے دین کی بنیاد ہے وہی کام انجام پا رہا ہے اور یہود اس کے مخالف ہیں، جبکہ ان کو خوش ہونا چاہیے، زیادہ خوش ہونا چاہیے مشرکین کے مقابلے میں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ ان اکثرکم فاسقون، چونکہ اکثر فاسق ہیں ان میں سے۔ فاسق ذہن میں رکھیں، فاسق بہت اہم عنوان ہے اور توبیخی عنوان ہے دین کا۔ فسق ہم نے بہت محدود بنا دیا ہے اپنے اذہان کی وجہ سے، نمونے بھی فسق کے ہم فاسق سمجھتے ہیں چرسی، بھنگی، شرابی لوگوں کو، عموماً ہماری نظروں میں یہ فاسق لوگ ہیں، خصوصاً مسلحین مبلغین جب ممبروں پہ بیٹھتے ہیں، جن امور کی مذمت کرتے ہیں وہ یہی چند چیزیں ہیں، بے حجابی، بد حجابی، شراب نوشی، جوا، قمار، چوری، ڈکیتی، حرام خوری، اس کو ہم سمجھتے ہیں یہ فسق ہے۔ لیکن اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو، روزہ رکھ رہا ہو، درس پڑھ رہا ہو، اس کو کوئی بھی نہیں کہتا، اس کو کہتے ہیں معاذ اللہ یہ کیسے فاسق ہو سکتا ہے۔ جبکہ فسق کا مطلب ہے دین سے باہر زندگی گزارنا۔ کچھ لوگ تنگ پڑ جاتے ہیں دین کے دائرے کے اندر سختیوں کی وجہ سے، دشواریوں کی وجہ سے، پابندیوں کی وجہ سے۔ دین میں پابندیاں، حدود، دین نام ہی حدود کا ہے، حدود رکاوٹیں، حدود یعنی پابندیاں، حدود انسانی خواہشات کے آگے حد، سرحدیں۔ یہ بے باک لوگ ہوتے ہیں، وہ لا ابالی، لا پرواہ، حد کی پرواہ نہیں کرتے، قانون کی پرواہ نہیں کرتے، قانون شکن، بے ادب، بے ادب یعنی ادب کی پرواہ نہیں کرتے۔ فاسق جو دائرہ دین سے باہر زندگی بسر کر رہا ہو اس کو فاسق کہتے ہیں۔ فسق طرز زندگی ہے نظام دین سے باہر، اس کا نام فسق رکھا گیا ہے۔ ایمان کے مقابلے میں مومن جو دین کے دائرے میں زندگی بسر کر رہا ہو، ہم نے فسق کو فقط چند ایک بڑے گناہوں کے اندر منحصر کر دیا ہے، جبکہ سارا معاشرہ دین سے باہر زندگی بسر کر رہا ہے۔ مثلا اس وقت پاکستان نہ سیاست دینی ہے، نہ تعلیم دینی ہے، نہ عدالت دینی ہے، نہ معاشرت دینی ہے، کوئی چیز دینی نہیں ہے سوائے چند نجی کاموں کے۔ نمازیں دینی ہیں، رسومات دینی ہیں، باقی سسٹم کوئی بھی دینی نہیں ہے۔ اور اس میں جو شراب پیتا ہے وہ فاسق ہے، جبکہ سب دین سے باہر زندگی بسر کر رہے ہیں، رغبت بھی نہیں ہے دین کی طرف۔ زیادہ فسق کے غلیظ و شدید یہ ہے کہ دین کی طرف رغبت بھی نہیں ہے، دینی معاشرت، دینی نظام، دینی سیاست، دینی حکومت، اس کی طرف رغبت بھی نہیں ہے انسانوں کے اندر. اور دوسروں کو کہتے ہیں یہ، مثلا دوسرا فلاں کام کرتا ہے، چرسی اس کو فاسق نظر آتا ہے لیکن خود کو سمجھتا ہے میں مومن ہوں کیونکہ چرس نہیں پیتا، جبکہ ہیں دونوں باہر. جس طرح پاکستان کی سرحدوں سے باہر کچھ لوگ رہ رہے ہوں، ایک چرس پیتا ہے ایک نماز پڑھتا ہے، وہ ہیں تو دونوں پاکستان سے باہر، فرق نہیں پڑتا. پاکستان سے باہر رہ کے نمازیں پڑھنے سے پاکستانی نہیں ہوتا، پاکستان کے اندر آنا پڑے گا آپ کو. یوں نہیں کہ چرس پینے سے انسان باہر چلا جاتا ہے، مکمل طور پر نظام حیات، نظام زندگی الہی و دینی ہو. کیوں یہ اہل کتاب، باوجود اس کے کہ رسول اللہ و اصحاب رسول ایمان بھی رکھتے ہیں اور آسمانی کتابوں پر یقین بھی رکھتے ہیں، ان کی تصدیق بھی کرتے ہیں، ان کی تائید بھی کرتے ہیں، ان کی حمایت بھی کرتے ہیں، پھر بھی یہود و اہل کتاب قبول نہیں کرتے؟ اس وجہ سے کہ اکثرکم فاسقون، اس لیے کہ اکثر فاسق ہیں. اس کے ذیل میں ہے کہ قل حل انبئکم بشر من ذالک مثوبتا عند اللہ من لعنه اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل. پھر ہے کہ اے رسول، آپ انہیں کہیں کہ ان سے بھی بدتر لوگ بتائیں آپ کو کون ہیں. ان سے بدتر لوگ وہ ہیں جن پر خدا نے لعنت کی ہے، ان پر اللہ کا غضب ہے، انہیں خدا نے بندر اور خنزیر بنایا ہے اور طاغوت کے پیروکار بنایا ہے، وہ عبد الطاغوت بنایا ہے. یہ سب سے بدتر لوگ ہیں، فاسقوں سے بھی بدتر. اولئک شر مکانن و ادل عن سواء السبیل، یہ بہت برا انجام ہے ان کا ٹھکانہ، اور یہ بہت ہی گمراہ ہیں، یہ زیادہ گمراہ ہیں، راستے سے بہکے ہوئے اور ہٹے ہوئے ہیں. سورہ مائدہ میں آیا خوب ایک حکم دیگر بیان کیا گیا ہے، کچھ حیوانات یا ان کے مختلف اقسام، بھیڑ بکریاں اور ان کے دیگر امور کے، خداوند تبارک و تعالیٰ کی آیات، نشانیاں اور چند مسائل، اور اس کے بعد یہی فارمولہ ذکر کیا گیا ہے. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. اس سے پہلے یہ ہے کہ آپ بہت ساری چیزوں کے بارے میں سوال نہ کریں. یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء، بہت ساری چیزوں کے بارے میں نہ پوچھا کرو. ان تبد لکم تسوکم، اگر ظاہر ہو جائیں تو تمہارے لیے خیر نہیں ہے اس کے اندر، اس آگاہی میں، اس سوال میں نہ پوچھیں ان کے بارے میں. اگر یہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے بری بات ہے یہ. وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَى لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ. کیا ہم اکثر انہیں چیزوں کے بارے زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں جو نہیں پوچھنی چاہیے، اور جو زیادہ پوچھنی چاہیے ان سے کوئی رغبت نہیں ہوتی. قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، اس سے پہلے لوگوں نے کیے یہ کام، بےہودہ باتیں پوچھیں نامناسب. ثم اصبحوا بها کافرین، پھر کافر بھی ہو گئے پوچھ کر. ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون واذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل اللہ والی الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا. کہ یہاں پر چند مطالب ذکر کر کے اس کے بعد یہ فرمایا ہے کہ ان کے کفر کی بڑی وجہ کیا تھی اور کذب کی، وہ یہ ہے کہ اکثرہم لا یعقلون، اکثر ان میں سے نادان ہیں، غیر عاقل ہیں، عقلانیت نہیں ہے ان کے اندر، بہت ساری چیزوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، جب وہ ظاہر ہو جاتی ہیں وہی ان کے لیے نقصان دہ ہیں، پھر مانتے بھی نہیں ہیں، قبول بھی نہیں کرتے ان کو. وجہ کیا ہے؟ چونکہ اکثر بے وقوف ہیں، اکثر نادان ہیں، غیر عاقل ہیں، اور ان غیر عاقلوں کو ہم دنیا کا سب سے اہم عقل مندانہ کام سونپ دیں کہ آپ نے حاکم چننا ہے. جن سے کوئی دنیا کا مسئلہ کوئی نہیں پوچھتا، چونکہ بے وقوف ہیں، ان سے سب سے اہم مسئلہ پوچھا جاتا ہے، حاکم کون ہونا چاہیے. آیہ 103 سورہ مائدہ. سورہ انعام میں آیہ 37 میں آیہ 37 سورہ مبارکہ انعام میں ہے، وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ. ایک ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم پہ آیات کیوں نازل نہیں ہوتی. رسول اللہ جب فرماتے کہ مجھ پر اللہ کی آیت نازل ہوئی ہے، بعض لوگ یہ کہتے کہ آپ پر نازل ہوتی ہے، ہم بھی تو اسی شہر میں ہیں، آپ کے پڑوس میں ہیں، ہم پر کیوں نازل نہیں ہوتی. قل ان اللہ قادر علی ان ينزل آیۃ ولکن اکثرہم لا یعلمون. خدا قادر ہے کہ آیات نازل کرے، لیکن اکثر جانتے نہیں ہیں، لا علم ہیں، اکثریت لا علم ہے. آیہ 111 میں سورہ انعام میں ہے، ولو اننا نزلنا الیہم الملائکہ وکلمہم الموتا وحشرنا علیہم کل شیء قبلا ما کانوا لیؤمنوا الا ان یشاء اللہ. خب اگر ہم ملائکہ نازل کریں، اگر مردے باتیں شروع کر دیں ان کے سامنے، اور ہر چیز ہم ان کے سامنے پیش کر دیں، آشکارا کر دیں، پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے. الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ مشیت خدا ہو. ولکن اکثرہم یجہلون، اکثر جاہل ہیں، علم نہیں رکھتے. آیہ 116 میں یہاں بہت واضح طور پر ہے، کسی خاص گروہ میں سے اکثریت کی بات نہیں ہو رہی، مطلقہ اکثریت کی بات ہو رہی ہے. مشرکین میں سے اکثر یوں ہیں، اہل کتاب میں سے اکثر ایسے ہیں، کفار میں سے اکثر ایسے ہیں، بعض آیات میں ایک خاص طبقے کی اکثریت کی نفی کی جا رہی ہے، ان کی حجیت اور ان کی حقانیت کی. یہ آیا 116 سورہ مبارکہ انعام کی، یہ بہت واضح طور پر اکثریت کی حجیت کو مطلقہ ساقط کر رہی ہے. کسی بھی کام میں، معاملے میں، اکثریت پیمانہ نہیں ہے، بلکہ ممنوع ہے، اکثریت کی اتباع ممنوع قرار دی جا رہی ہے. وہ ان توتے، حق کو چھوڑ کر اکثریت کو پیمانہ بنا کر، یہ ذہن میں رکھیں، نہ کہ ہمیشہ اکثریت غلط ہے، یہ پہلے بھی عرض کیا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ جب ایک طرف ہمارے پاس دلیل ہو، حق ہو، اور ایک طرف اکثریت کا عمل ہو، ہم اکثریت کے عمل کو بطور معیار عکس کریں، یہ ممنوع ہے، یہ نہیں کر سکتے آپ. اگر آپ اکثریت کے عمل کی تائید کرنا چاہتے ہیں تو نہ اس وجہ سے کہ اکثریت کر رہے ہیں بلکہ اس وجہ سے کہ دلیل موجود ہے اس کی حقانیت پر. اور اگر اکثریت جس راہ پر نہیں ہے اس راہ کی آپ اعتقاد رکھتے ہیں وہاں بھی نہ اس وجہ سے کہ چونکہ اکثریت کے خلاف ہے اس وجہ سے میں اس راہ کو مانتا ہوں بلکہ دلیل کی وجہ سے, چونکہ حق دلیل سے ثابت ہو سکتا ہے. رسول اللہ کو خطاب ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ, جو زمین میں موجود اکثر اگر آپ ان کے پیچھے چلیں, ان کی اطاعت کریں, ان کی مرضی کے مطابق عمل کریں, يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, یہ آپ کو راہ خدا سے دور لے جائیں گے. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ, اگر آپ اتباع کریں, اطاعت کریں, احترام کریں اکثر لوگوں کا جو من فی الارض ہیں, جو زمین پہ رہ رہے ہیں کسی بھی طبقے سے ہوں, یہ من عام ہے مطلق ہے, زمین پہ رہنے والے اکثر کی اگر آپ نے اتباع کی, یعنی اکثریت زمین پہ رہنے والے اگر آپ نے ان کو معیار قرار دیا اور ان کی چاہت و خواہش کے اوپر چلنا شروع کیا, پہلا نتیجہ یضلوا عن سبیل اللہ, آپ کو خدا کی راہ سے دور کر دیں گے. اِن یَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِن هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. کیوں اکثریت کا راستہ و اکثریت کا عمل جائز نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ تخمینے پر چلتے ہیں, حد سو گمان و اندازے لگا کر جاتے ہیں, حق واضح نہیں ہوتا ان پر, اندازوں سے یہ کام کرتے ہیں اکثریت. اِن یَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ, ظن کی پیروی کرتے ہیں, گمان کے پیچھے چلتے ہیں. وَإِن هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ, اور تخمینے لگاتے ہیں, اندازے لگاتے ہیں, ان اندازوں کو پھر نظریہ بنا لیتے ہیں اور اس نظریے کے اوپر حرکت شروع کرتے ہیں. یہ اندازے ہیں, محض اندازے ہیں, کوئی حقائق نہیں ہیں, واقعات نہیں ہیں ان کی باتیں. ان ربک ہو اعلم من یضل عن سبیلہ, من یضل عن سبیلہ وہو اعلم بالمہتدین. سورہ آراف, بھلے وقت ختم ہو گیا, سورہ عراف بعد میں پڑھیں گے. صلی اللہ علیہ وسلم.